الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة ياسين کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اس کو 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ اس کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو یعنی جو مرنے کے قریب ہوں یہ بھی مراد ہے اور جو انتقال کر چکے ہوں ان کو اسالے ثواب کرو کیونکہ سورہ یاسین جو جاں بلب آدمی ہو جس کی روح نکلنے والی ہو اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے تکلیف کے بغیر نکل جاتی ہے اس لیے اگر اس کا موقع مل جائے تو یہ عمل کرنا چاہیے اسی طرح جتنے آزمائش کے حالات آ جائیں آدمی راستہ بھول جائے پیاسا ہے پانی نہیں مل رہا بھوک ہے کھانا نہیں مل رہا تو ان تمام حالتوں میں سورہ یاسین پڑھنا انتہائی مجرب ہے میں نے کل بھی منع کیا تھا پانی نہ پیئے بیٹھ کے یہ پانی پینا ہو دور جا کے پیئے یہاں نہ پیئے یہ قرآن کی عظمت کے خلاف ہے یہاں نہ بیٹھا کریں بے ادبی کرنی ہو تو یہاں نہ بیٹھے کہیں اور جائیں جس کو ادب سے بیٹھنا ہو یہاں بیٹھے بس بہت افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے قرآن کسی لیکچر میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کلاس روم میں لیکچر تو کیا آپ اسکول کی کلاس میں ایسا نہیں کر سکتے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہو اور آپ پانی پئیں کبھی نہیں کر سکتے اور قرآن کا وہ درس ہو رہا ہو تو آپ پانی پئیں بہت بری بات ہے اللہ ہدایت دے پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ گنجائش نکال لی ہے کہ یہ بس ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اور بتانا بھی ضروری ہے بتانا اس لیے ضروری ہے کہ نقصان ہو رہا ہے آدمی کا اللہ کی پکڑ سے بچانا تو ضروری ہے نا کوئی برا مانتا ہے مانے ہمارے دل میں کسی کی حقارت نہیں ہے ہم اپنے سے بہتر ہی سمجھتے ہیں الحمدللہ کسی کی حقارت یا تخفیف نہیں ہے خیر خواہی ہے خیر خواہی کی وجہ سے ہی کہتا ہوں ورنہ ہمیں کیا ضرورت کہنے کی تو یہ جتنے آزمائش کے حالات ہوں ان میں سورہ یاسین پڑھنی چاہیے بھوک کی حالت ہے پیاس کی حالت ہے راستہ بھول جائے آدمی راستہ منزل نہ مل رہی ہو اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ سورہ یاسین کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو یعنی ہر امتی کو یاد ہو لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہیے خواہش پورا کرنے سے آپ کسی کی خواہش پوری کر دیں تو اس کو خوشی ہوتی ہے تو یہ خواہش پوری کرنی چاہیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم لوگوں سے خواہش ہے بھئی اس کو یاد کرو تو اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو صبح پڑھ لیں ویسے بھی فضیلت آتی ہے جو صبح پڑھ لے سورہ یاسین کو تو اس کے تمام دن کی جو حوائج ہیں پورے ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں روزانہ پڑھتے رہیں گے ایک عرصے تک پڑھنے کے بعد آپ کو خود ہی یہ یاد ہونی شروع ہو جائے گی یاد کرنے کی کوشش کریں گے آسانی سے یاد ہو جائے گی حبیب نجار کا اس میں ذکر آیا ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی طرف کئی انبیاء کو بھیجا انہوں نے سب کو جھٹلا دیا تو اس نے یہ آواز لگائی، یا قوم اتبع المرسلین، اے میری قوم یہ جو جن کو تمہاری طرف بھیجا جاتا ہے ان کی اتباع تو کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تم سے وہ کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، تم ان کی اتباع تو کرو. انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور جب اس کو قتل کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یعنی بعض لوگوں کو جو جنتی ہوتے ہیں ان کو مرنے کی بعض نعمتیں، مرنے کے بعد جنت کی بعض نعمتوں کے اثرات اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، عنایت فرما دیتے ہیں. اس سے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس نے حبیب نجار نے اس وقت یہ آواز لگائی، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی اور مجھے اکرام والے لوگوں میں بنا دیا. تو یہ خیر خواہی ہے، اس کے دل میں ایسی خیر خواہی تھی کہ جب اس کی مغفرت ہوئی اللہ کے ہاں وہ پہنچا شہید ہونے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرمایا. تو اس نے کہا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی میں، ان کے راستے پر چلنے میں کیسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور کیسی عنایت ہے. یہ خیر خواہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل خیر خواہی دین کی خیر خواہی ہے، دین کی خیر خواہی اصل خیر خواہی ہے. یہ جو رفاہی تنظیمیں ہیں اور جو کچھ کام رفاہی کام ہو رہا ہے یہ بھی سر آنکھوں پر، لیکن میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ کسی آدمی کو امداد کی ضرورت ہے لیکن وہ ہے متقی، اگر امداد نہ بھی ملی اس کا انتقال ہو گیا، متقی ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن اگر وہ بے دین ہے تو اس امداد ملنے کے باوجود اور ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اگر وہ غیر متقی ہے، بے دین ہے اور توبہ بھی نہیں کی اس نے گناہوں سے، تو کیا حال ہوگا اس کا؟ اس لیے اصل خیر خواہی دین کی خیر خواہی ہے. خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو بہت، یہ چیوٹی کی خیر خواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرما دی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے جلدی سے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمہیں اور ان کا لشکر تمہیں رون دیں اور ان کو پتہ ہی نہ چلے، ان کو احساس ہی نہ ہو. ویسے بھی احساس نہیں ہوتا، چونٹی چھوٹا سا جانور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خیر خواہی کو قرآن میں نقل فرمایا کہ دیکھو جلدی سے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خیر خواہی ہمیں نصیب فرمائے، خیر خواہی بہت بڑی نعمت ہے، امت کی خیر خواہی. اور یہ سورہ صاد میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، بل عجبوا ان جاءہم ذکر من ربہم فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے جو سردار تھے وہ حضرت خواجہ ابو طالب کے پاس آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب کے پاس وہ لوگ آئے، اور انہوں نے، اور اس زمانے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواجہ ابو طالب کے ہی زیر کفالت تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دے تو ہم اسے اس کے دین پر چلنے کی اجازت دے دیں گے, وہ چلے اپنے دین پر, ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے, بس ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے تھے, ایک معبود ایک ہے, اللہ ایک ہے, اسی سے ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں, اسی کو وہ برا سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے تو ہمارے بہت سارے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا, اجعل الآلہۃ, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا خواجہ ابو طالب نے اور یہ کہا کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو اس بات کی دعوت نہ دوں کہ اگر جس کو یہ اپنائیں تو یہ عرب اور عجم کے اللہ تعالی ان کو یعنی ان کی حکومت عرب اور عجم تک پھیل جائے. اور پھر آپ نے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ, اس کی دعوت دیتا ہوں. تو وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے, انہوں نے کہا بھائی اس نے تو ہمارے سارے معبودوں کو ایک معبود چھوڑ کر ایک معبود کی یہ بات کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی, اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, کہ تمام ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی دعوت دیتے ہو, یہ تو بڑی عجیب چیز ہے, بہت عجیب چیز ہے. قرآن کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب, قرآن کے بارے میں کہتے ہیں عجیب چیز ہے. تو یہ عجیب چیز قابل تعریف کے انداز میں نہیں کہا, مذمت کے انداز میں یوں کہتے ہیں عجیب چیز ہے. اس کی وجہ سے ہمارے جو گھروں میں تفریق پیدا ہو رہی ہے, لوگ بددین ہو رہے ہیں, العیاذ باللہ, اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں, اس لحاظ سے وہ کہتے تھے. تو یہ عجیب چیز ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ذکر ہوا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں. یہ خواب ایسا امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ کھلا ہوا امتحان تھا. چونکہ خواب خواب ہوتا ہے, حضور صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی اطلاع دی جا سکتی تھی, یہ حکم دیا جا سکتا تھا, خواب کے ذریعے یہ حکم دیا گیا, تو یہ زیادہ آزمائش تھی کہ دیکھیں اس پر کیا رد عمل ہوتا ہے. وہ سمجھ گئے انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, لہذا انہوں نے اپنے بیٹے سے اس کا اظہار کیا, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, میں خواب میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ قال یا ابت فعل ما تؤمر, آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو الفاظ ہے نا, یہ نہیں فرمایا ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, یہ تواضع عاجزی اور انکساری کا جملہ ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين, اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے اچھی جو اللہ تعالی کی طرف دعوت دے, اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے, وقال انني من المسلمين, اور یہ کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں, یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے. تو یہ عاجزی اور انکساری ہے. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قربانی پیش کی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قربانی لی نہیں. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ایک مینڈے کو انہوں نے تو چھری چلائی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر, آنکھیں کھولیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو صحیح سالم کھڑے ہوئے تھے اور ایک مینڈا تھا جس کو ذبح کیا, وہ ذبح ہو چکا تھا, وہ لا کے رکھا گیا اللہ کے حکم سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ امتحان لیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کامیاب ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود فرمایا کہ ان ھذا لہ البلاء المبین, بہت بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین, کہ ایسے کامیاب ہوئے کہ وترکنا علیہ فی الآخرین, ہم نے بعد کے آنے والوں پر اس قربانی کو جاری کر دیا. اب یہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے اور اس کی روح یہی ہے کہ یہ ویسے تو ہم جانور قربان کر رہے ہیں لیکن یہ جانور بطور علامت کے ہے, اور اصل میں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر جو بھی قربانی ہمیں دینی پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں, یا یہ کہ اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی خواہشات پیدا ہوں ہم ان کا خون کر دیں گے, ان کو ہم ان پر عمل نہیں کریں گے, اور ہو جائے تو توبہ کر لیں گے. تو یہ قربانی کی روح ہے, یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا, اور پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا, پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا, تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, حضرت والا رحمت اللہ علیہ بہت اچھے اشعار ہیں. تو یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانی ہے اس پر اسی کے متعلق ہے. اور سورہ یاسین کے آخری جو آیت ہے, آخری جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں کہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, بس اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کن, ہو جا وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت, اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اگر ہمارے دلوں میں ہو تو بس یہی توحید کا حاصل ہے. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسأل الله مما في خزائني فإنما الأمر بين الكاف والنون إن الذي أنت ترجو وتطلبه من البرية مسکین ابن مسکینی. حضرت علی فرما رضی اللہ, دیوان علی میں دیوان علی ابن ابی طالب چھپ چکا ہے, ایک جلد میں ہے, بہت پیارے اشعار, وہ اچھے خاصی موٹی کتاب ہے اور اس پر کام بھی خوب ہوا ہے کہ اس کے مشکل الفاظ وغیرہ کی عربی میں ہی شرح کر دی گئی ہے آسان عربی میں, تو اردو ترجمہ دستیاب نہیں ہے اس کا, اس کے اشعار ہیں, اس میں ہے یہ اشعار. فرمایا کہ وہ مخلوق کے آگے مت جھکو, لا تخضعن لمخلوق على طمع, کسی لالچ کی وجہ سے مخلوق کے آگے مت جھکنا. آدمی کو یہی ہوتا ہے جب کوئی لالچ ہوتی ہے نا, بڑے لجاجت سے بھائی یہ ذرا, فرمایا یہ اس سے منع فرمایا, کسی لالچ کی وجہ سے مخلوق کے آگے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہو, یعنی دنیاوی لالچ کی وجہ سے ایسا نہیں کرو. فَإِنَّ ذَلِكَ وَهْنٌ مِّنْكَ فِي الدِّينِ, یہ تمہارے دین کی کمزوری کی علامت ہے. وَاسْأَلِ اللَّهَ مِمَّا فِي خَزَائِنِ, تو اللہ کے خزانوں میں اس سے مانگو. فَإِنَّمَا الْأَمْرُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ, یہاں بھی یہی فرمایا کہ وہاں اللہ کے ہاں تو کاف اور نون کے درمیان معاملہ ہے، یعنی وہی کن، کن فیکون، تو کن میں کاف اور نون دو حروف ہیں، فإنما الأمر بین الکاف والنون، وہاں تو کاف اور نون کے درمیان معاملہ ہے، تم اللہ سے طلب کرو. ان الذي انت ترجو وتطلبه من البرية مسكين ابن مسكين. اوہو کیا کیا کھولا ہے، تم مخلوق میں سے جس سے امیدیں رکھتے ہو اور جس سے تم طلب کر رہے ہو اور امید رکھ رہے ہو، وہ خود بھی مسکین ہے اور اس کا باپ بھی مسکین ہے. من البرية مسكين ابن مسكين، وہ خود بھی مسکین ہے، حاجت مند ہے، اور اس کا باپ بھی حاجت مند ہے. ایسا کھلا ہے اللہ کی قدرت کو، توحید کو. تو بس یہ اگر دل میں اتر جائے تو اللہ ہی اللہ، بس یہ. اور یہ اللہ سے تعلق کا مہینہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ بھی گزرا کہ ان کے لیے جہاد کے گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے، فطفق مسحم بالسوق والاعناق، تو وہ اپنی ان کی بلیوں پر اور ان کے جو گردنوں پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہے تھے جہاد کو، حتی توارت بالحجاب، اتنے مگن ہوئے کہ وہ مغرب کی نماز نکل گئی، سورج ڈوب، وہ عصر کی نماز نکل گئی، سورج ڈوب گیا، اور اس پر استغفار کی. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے فرمایا میں نے ان سے جو محبت کی ہے وہ کسی دنیاوی لالچ سے نہیں کی، اللہ کی خاطر کی ہے، کیونکہ جہاد اللہ کا حکم ہے اور یہ گھوڑا آلہ جہاد ہے، اس لیے میں نے ان سے محبت کی. اور اس محبت میں ہی ہے، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے کوئی نافرمانی کے طور پر یہ نماز قضا نہیں ہوئی، پھر بھی استغفار کیا اللہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ و تعالی، یہی بات ہے کہ اللہ کرتے رہے آدمی اور ڈرتا رہے، کرتا رہے اور ڈرتا رہے، نہ کر اتنا کہ ڈرنا چھوڑ دے، نہ ڈر اتنا کہ کرنا چھوڑ دے. اتنا کرنا بھی نہیں چاہیے کہ آدمی ڈرنا ہی چھوڑ دے، سیدھے ہاتھ پہ زیادہ آگے نہ جائے. بس اتنا کر لیتے ہیں بعض لوگ کہ ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر لیتے ہیں، یعنی مسلمہ عقائد کے خلاف دعوے کر بیٹھتے ہیں، پھر علماء کو قلم اٹھانا پڑتا ہے، تو کیا کیا جائے. لیکن ہوتا ہے بعض ایسا کر لیتے ہیں کہ ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ ڈر اتنا کہ کرنا چھوڑ دے، نہ اتنا ڈر، آپ ڈرتاری کیجئے کہ کرنا ہی چھوڑ دیں، ہاں کہ بستر سے لگ گئے کہ پتہ نہیں کیسی کیا حالت ہوگی، کیسے موت آئے گی، یہ چیز بھی مطلوب نہیں ہے. اللہم انی اسألوک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصی. حضور نے فرمایا اے اللہ میں آپ کے خوف میں سے اتنا حصہ مانگ، یہ من تبیزیہ ہے، آپ کے خوف میں سے اتنا حصہ چاہیے کہ گناہ اور میرے درمیان آپ کی ذات حائل ہو جائے. ما تحول به بیننا وبین معاصی، ہمارے درمیان، اور حضور نے جمع کے صیغے کے ساتھ فرمایا ما تحول به بیننا وبین معاصی، میرے یعنی ہماری میری امت کے اور اس کی نافرمانی کے درمیان آپ کی ذات حائل ہو جائے، بس اتنا خوف چاہیے. معلوم ہوا اتنا خوف مطلوب نہیں ہے کہ آدمی کانپنے لگے، بستر سے لگ جائے، روزگار وغیرہ بھی جانے کے قابل نہ رہے، حقوق کی ادائیگی کے قابل نہ رہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا آخرت میں کیا ہوگا. میں تو کہتا ہوں ہمارے دادا شیخ کا ذوق تو یہ تھا، ان کا ذوق عجیب تھا، وہ فرماتے تھے بہت اچھا ہوگا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، بہت اچھا ہوگا، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. وہ حضرت فرماتے تھے انتقال ہو جائے آدمی کا تو اس کہا جاتا ہے غسل کرو، اس کو غسل دو، سفید کپڑے میں اگر ہو سکے تو سفید کپڑے میں کفن دو، اور جو سجدے کے جو اعضا ہیں ان پر وہ لگاؤ, کیا کہتے ہیں, کافور لگاؤ, اور پھر نماز جنازہ پڑھو اور اٹھاؤ کندھوں پر. آپ یہ دیکھیں, یہ اس بات کو سوچیں, ہاسپٹل میں آپ دیکھتے ہیں اسٹریچر پہ کیسے اٹھاتے ہیں, یوں کر کے نیچے ہوگا اسٹریچر پہ اٹھا, یہ بھی اس طرح بھی تو دیا جا سکتا تھا حکم, ایسے اٹھا لو, نہیں یہاں اٹھاؤ ادھر رکھو, یہ اکرام ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ یہ یوں اسٹریچر پہ جیسے اٹھاتے ہیں وہ حکم بھی تو دیا جا سکتا تھا شریعت میں, لیکن یہ مسنون نہیں ہے. حضور نے صحابہ کو دیکھیں یہاں پہ رکھو, بیٹے کا انتقال ہو جائے تو باپ کندھا دے, مرید کا انتقال ہو جائے تو شیخ کندھا دے, استاد شاگرد کا انتقال ہو جائے تو استاد کندھا دے. اور میں تو ترقی کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کا انتقال ہوا, بہت سے صحابہ کا حضور کے سامنے انتقال ہوا, شہید ہوئے, انتقال ہوا, حضور نے ان کو کندھا دیا, یہ نبی نے, امام الانبیاء نے اپنے کندھے پہ اٹھایا, بھائی کتنا اکرام ہے یہ. پھر حضرت یہ بات فرما کر حضرت فرماتے تھے, جس کا اللہ اتنا اکرام کروا رہے ہوں تو اس کو آگے عذاب دیں گے. آپ ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں, ہم اپنے اوپر قیاس کریں, کوئی ہمارے ہاں آئے مہمان آئے, ہم اس کو ٹھنڈا پانی پلائیں, چائے پلائیں, بسکٹ وغیرہ, یہ خوب اس سے اچھی طرح بولیں, پھر ڈنڈا لا کے اس کی پٹائی کرتے ہیں. یہ سوچے تو صحیح, جب ہم ایسا نہیں کرتے تو اللہ ایسا کیوں کریں گے؟ پہلے ایسا اکرام ہو رہا ہے, نماز پڑھوائی جا رہی ہے, کندھوں پہ اٹھوایا جا رہا ہے, غسل دلوایا جا رہا ہے, تو بس بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس میں گھبراہٹ, بس آدمی لگا رہے, اعمال میں لگے, تقوی اختیار کرے, جہاں اس سے کوئی لغزش کوتاہی ہو جائے توبہ کرے, بہت اچھا ہوگا. حضور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, تم لوگ اے ایمان والو اللہ سے وہ امید رکھ سکتے ہو جو یہ کافر نہیں رکھ سکتے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, اس آگ سے بچو جو میں نے کافروں کے لیے بنائی ہے, تمہارے لیے نہیں بنائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اس رمضان مبارک میں ہم سب کی اور پوری امت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حساب مغفرت فرما دے, اور ہم سب کی حالت کو درست فرما دے, ہماری اصلاح فرما دے, اور ہمیں اپنی نسبت اور تعلق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.